آپ نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا بس ان کی خدمت کو جہاد سمجھو. یعنی جہاد صرف دشمن سے لڑنا نہیں بلکہ اپنے حقوق کو ادا کرنا بھی ہے. اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کے بدلے احسان کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. ہاں صلہ رحمی کرنے والا تو دراصل وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو پھر وہ صلہ رحمی کرے. یعنی لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا. کہ بدلے میں اور جواب میں اچھا سلوک کرنا تو صلہ رحمی نہیں, کہ جس نے آپ سے اچھا کر دیا آپ نے بھی اس سے اچھا سلوک کر لیا, اور جو آپ کا خیال نہ رکھے آپ بھی اس کا نہ رکھیں اور جواباً اس سے انتقام لینے کی کوشش کریں. آپ نے فرمایا کہ دراصل صلہ رحمی وہ کرتا ہے جب اس سے تعلق کاٹا جائے تو پھر بھی وہ اسے جوڑنے کی کوشش کرے, پھر بھی وہ اس سے اچھا سلوک کرے. حضرت عائشہ ام المؤمنین روایت کرتی ہیں کہ رحم رشتہ داری اور قرابت عرش سے لٹکا ہوا کہہ رہا ہے کہ جو مجھے ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا اور جو مجھے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے گا. یعنی عرش الہی کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور مسلسل دعا کر رہا ہے کہ جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹ دے اور جو مجھے ملائے اللہ تعالیٰ اسے ملا دے. اور اللہ تعالیٰ سے چونکہ اس نے پناہ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پناہ دی, اور یہاں پر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وعن ام المؤمنین مأمونة بنت الحارث رضی اللہ عنہا انہا اعتقت ولیدة ولم تستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قال أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أفعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. حضرت میمونہ ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے بغیر یا مشورہ کیے بغیر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. تو جب حضرت میمونہ کی باری کا دن آیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے؟ فرمایا کیا تو نے آزاد کر دیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو اس سے تمہارے ثواب میں اضافہ ہوتا, تو اس میں اس فعل سے تمہارے ثواب تمہیں آزاد کرنے کا اور بھی زیادہ ملتا. تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب احسان اور بھلائی کرنے لگے تو سب سے پہلے اپنے قریب والوں کو دیکھے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق بیان کرتی ہیں کہ عہد رسالت میں میری والدہ شرک کی حالت میں میرے پاس آئیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کرتے ہوئے عرض کیا کہ میری والدہ کسی کام کے لیے میرے پاس آئی ہیں, کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یعنی والدین اگر مسلمان نہ بھی ہوں, اگر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ بھی ہوں, اگر وہ دیندار نہ بھی ہوں, تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ینگر جنریشن اسلام کی طرف آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ان کے والدین پرانی رسموں سے چپکے ہوئے ہیں یا غلط کچھ کام کرتے ہیں تو وہ اسے اپنے حق میں ایک دلیل بنا لیتے ہیں کہ چونکہ وہ غلط کام کرتے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کرتے یا ہم ان کی بات نہیں مانتے. تو جہاں تک بات ماننے کا تعلق ہے معروف کے اور اچھائی کے, ہر کام میں ان کی بات مانی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے, تو وہ بات نہیں مانی جائے گی جس کے بارے میں قرآن پاک نے صاف طور پر بتا دیا کہ اگر وہ ارادہ کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو اس کی اطاعت ان کی نہ کرو. وَأَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةُ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن قالت فرجعت الى عبد اللہ بن مسعود فقلت له انك رجل خفیف ذات الید وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بالصدقۃ فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزى عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتی حاجتها وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القیت علیہ المحابت فخرج علینا بلال فقلنا له ائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره ان امرأتین بالباب تسألانی اتجزئ الصدقۃ عنہما علی ازواجہما وعلی ایتام فی حجورہما ولا تخبره من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زينب هي قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه. بخاری اور مسلم کی روایت بہت دلچسپ ہے. حضرت زینب ثقفیہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ صدقہ کیا کرو, یعنی خاص طور پر عورتوں کی طرف اشارہ کیا, خواہ تم اپنے زیوروں میں سے کرو, کیونکہ بعض عورتوں نے یہ سوچا ہوگا یا کہا ہوگا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر پیسے نہیں تو زیور تو ہوتا ہے تو اسی میں سے کیا کرو. تو وہ بیان کرتی ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود اپنے خاوند کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ آپ غریب آدمی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر معلوم کریں کہ اگر آپ کو صدقہ دینا میرے لیے کافی ہو سکتا ہو تو میں آپ ہی کو صدقہ دیے جاتی ہوں, ورنہ کسی اور مستحق کو دے دوں. اصل میں یہ حضرت زینب جو تھی, حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی, یہ ہنر مند تھی, اپنے ہاتھ سے کوئی کام کیا کرتی تھی جس سے ان کی ایک آمدن کا ذریعہ تھا اور ان کے شوہر کا کوئی کام نہیں تھا, اور ان کے شاید سابقہ شوہر سے کچھ بچے بھی تھے جو یتیم بچے ان کی پرورش میں تھے, تو ان سب کے اوپر خرچ ہی اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی. اب ظاہر ہے کہ جب ایک عورت کے اوپر پورے گھر کے کفالت کی ذمہ داری آ پڑے تو پھر عین ممکن ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہ بچیں کہ وہ دوسرے غریبوں اور فقیروں مسکینوں کو دے سکے. تو کہنے لگی آ کر اپنے شوہر سے کہ جائیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھیں کہ کیا اگر میں آپ لوگوں کو کھلاتی پلاتی رہوں تو یہ میرے لیے صدقہ ہو جائے گا پورا, یا مجھے اس کے علاوہ کسی اور دوسرے کو دینا ہوگا یہ صدقہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم خود ہی جا کر معلوم کر لو, یعنی شاید وہ شرماتے ہیں اس بات سے کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ میری بیوی مجھ پہ خرچ کرتی ہے, جیسے کہ عموماً مردوں کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جاؤ تم خود ہی معلوم کر لو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سی صحابیات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر مسائل دریافت کیا کرتی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں مجھ سے پہلے ایک انصاری عورت اور بھی موجود تھی, اس کا کام بھی میرے کام جیسا تھا, یعنی اس کو بھی یہی مسئلہ درپیش تھا, لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت و عظمت ہم پر سایہ ہوگن تھی اس لیے ہمارے پاس ضرورت نہ تھی کہ ہم اندر جا کے خود سوال کر سکیں. اتنے میں حضرت بلال باہر نکلے, ہم نے ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر بتاؤ کہ دروازے پر دو عورتیں آئی ہیں, وہ آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کا صدقہ ان کے خاوندوں پر درست ہے, یعنی اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہیں, اور ان یتیم بچوں کو جو ان کی پرورش میں رہتے ہیں, لیکن آپ کو یہ نہ بتانا کہ ہم ہیں کون, یعنی مسئلہ پوچھ لو لیکن ہمارا ذکر نہ کرنا, نام نہ لینا. چنانچہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ دو عورتیں کون ہیں. حضرت بلال نے کہا ایک انصاری عورت ہے اور دوسری زینب ہے. یعنی اگر انہوں نے کہا تھا کہ مت بتانا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو آپ کا پوچھنا اور آپ کا حکم جو تھا وہ ان کے حکم پر حاوی ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب ہے, صرف زینب تو نہیں ہے کون. اس نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دگنا ثواب ملے گا, یعنی نہ صرف یہ کہ سب کا قبول ہوگا بلکہ ایک گنا نہیں دو گنا ثواب پائیں گی اگر باہر دینے کی وجہ اپنے شوہر ہی کو دیتی رہی. تو یہاں سے علماء یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ بیوی کے پاس اگر مال زائد ہو تو وہ اپنے شوہر کو زکات میں سے بھی دے سکتی ہے اگر وہ ضرورت مند ہو. دگنا ثواب کس چیز کا, ایک قرابت کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی عورت کا نام پوچھنا یا اس کے بارے میں جاننا یہ کوئی گناہ کے کاموں میں سے نہیں. اگر ایسی معیوب بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے نہ پوچھتے کہ کون سی زینب یا کس کا مسئلہ, اور خاص طور پر جب ضرورت ہو اس بات کے پوچھنے کی کہ وہ ہے کون, تاکہ جواب صحیح طور پر دیا جا سکے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ اپنے صحابہ کرام کے حالات کو جانتے ہوں اور اس حساب سے مزید تحقیق کر کے صحیح جواب دینا چاہتے ہوں, تو اس میں حرج نہیں ہے. حضرت ابو سفیان ایک لمبی حدیث میں جو ہرقل کے واقعے پر مشتمل ہے روایت کرتے ہیں کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور جو باتیں تمہارے آبا و اجداد کہتے ہیں انہیں چھوڑ دو، یعنی پرانے زمانے کی تکلیف نہ کرو، اور وہ ہمیں نماز ادا کرنے، سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بالکل ابتدا میں لوگوں کو جو تعلیمات دی، جو آداب سکھائے، اس میں نماز کے بعد اور اللہ کی اوپر ایمان لانے کے بعد سچ بولنا، پاک دامنی اختیار کرنا اور صلہ رحمی کرنا جو ہے وہ اس کی بڑی بڑی خصوصیات ہیں۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ذر سے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جلد ہی ایک ایسی زمین کو فتح کرو گے جس میں قیراط کا عام چرچا ہوگا۔ قیراط کیرٹ، یہ جو ہوتے ہیں نا کہ سونے کو ناپنے کے جو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم جلد ہی مصر کو فتح کرو گے اور وہ ایسی زمین ہے جس میں قیراط کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، بس تم اس زمین کے باشندوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، اس لیے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ بھی ہے اور ایک رشتہ داری بھی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم مصر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو تو اس کے باشندوں کے ساتھ احسان کرو، اس لیے کہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی ہے اور رشتہ داری بھی ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہے اور وہ ہمارے سسرال میں سے ہیں۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مصر کے ساتھ رشتہ داری یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر کی والدہ حضرت ہاجرہ ان میں سے تھی۔ یہ آپ دیکھیں کہ رشتہ داری جاتی کہاں ہے، کئی ہزار سال پیچھے جاتی ہے۔ اور سسرال کا رشتہ یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ حضرت ابراہیم کی والدہ حضرت ماریہ مصر سے تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، چنانچہ وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے عمومی انداز میں اور خاص خاص قبیلوں کا نام لے کر فرمایا کہ اے بنو عبد الشمس، اے بنو کعب بن لوئی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے عبد مناف کی اولاد، اپنے جانوں کو دوزخ سے بچاؤ، اے ہاشم کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کرو، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے فاطمہ تو اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی کرنے کا مالک نہیں ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، لہذا میں رشتہ داری کے لحاظ سے صلہ رحمی کروں گا اور اسی صلہ رحمی کے تحت میں تم سب کو دین کی طرف بلا رہا ہوں کہ اپنے لیے کچھ کر لو۔ حضرت ابو عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح الفاظ میں بغیر کسی اخفاء کے، یعنی بغیر کچھ چھپائے یا خاموشی، یعنی آہستہ آواز کے سنا، آپ فرماتے تھے کہ فلاں قبیلے کی اولاد میری قریبی نہیں ہے، میرا دوست اور قریبی اللہ ہے اور نیک ایماندار ہیں، لیکن ان کے ساتھ قرابت داری ہے تو میں اس کو صلہ رحمی کے ساتھ تر و تازہ رکھوں گا۔ یعنی میرے اصل دوست تو وہ ہیں جو دین کے دوست ہیں، لیکن جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے ان کے حق میں نبھاتا رہوں گا۔ حضرت خالد بن زید انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکات ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ اللہ کی عبادت، شرک سے پرہیز، نماز اور زکات کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اگلی حدیث ہے حضرت سلمان بن عامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو وہ کھجور سے افطار کرے، اس لیے کہ اس میں برکت ہے، لیکن اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی پاکیزہ چیز ہے۔ اور فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا دگنا اجر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر سب لوگ صرف اپنے اپنے رشتہ داروں کا لحاظ اور خیال اور ضروریات کا پاس رکھیں تو شاید معاشرے میں کوئی بھی محتاج نظر نہ آئے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اس نے بیان کیا کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی اور میں اس کو محبوب سمجھتا تھا، لیکن حضرت عمر اس کو مکروہ جانتے تھے، تو میرے باپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دو. میں نے انکار کیا. چنانچہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ کے سامنے اس عورت کا ذکر کیا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو طلاق دے دو. یہ حدیث ترمذی کی ہے، اور کہا گیا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی صحیح کے اعلیٰ درجے پر نہیں لیکن صحیح سے کم درجے پر، یعنی حسن ہے. یہاں عموماً اس سے لوگ بہت غلط مطلب لیتے ہیں، اور یہ دلیل لیتے ہیں کہ اگر والدین کی بیوی کے بارے میں کسی بھی بیٹے کو کسی طلاق دے تو وہ دینی چاہیے تھی کہ حضرت عمر نے ایسا کیا. اس کی تفصیل اور ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے سے یہ مطالبہ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تاریخ میں کچھ یوں آتا ہے کہ یہ جس عورت سے ان کا تعلق تھا یا جن سے نکاح کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ کچھ دین سے دور ہوتے جا رہے تھے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جیسے نمازوں میں غفلت اور سستی یا دیر یا یعنی اس قسم کی مشکل میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کے والدین ہوتے ہیں اسی طرح کے ان کے معیار ہوتے ہیں. اگر ایک والد خود بہت نیک ہے اور نیکی اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر ہے تو لازماً اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اس کی اولاد بھی ایسے ہی ہو. اور حضرت عبداللہ بن عمر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جنہوں نے بے شمار احادیث روایت کی، اور وہ اپنے بچے کے مستقبل کے لیے دیکھتے ہوں گے کہ اگر اس کے ساتھ یہ عورت رہی تو یہ دین میں بہت پیچھے چلا جائے گا، یہ امت مسلمہ کو جو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوگا. لہذا انہوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے جذبات کے احساس کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر کو پھر سمجھایا کہ اگر والد ایسا کہتے ہیں تو تم ایسا کر لو. لیکن یہ ایک ان کی ذاتی مثال ہے، یہاں پر کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو آئندہ نسلوں کو یہ حکم دیا کہ تم میں سے جو والد یا والدہ اپنے بچے کو کہے کہ بیوی کو طلاق دو تو اسے دینی چاہیے. یہ کوئی فرض کے درجے میں نہیں آتا، یہ صرف ایک مثال آتی ہے جس میں اس بات کا اظہار ہے کہ والدین کے جذبات کا احساس کرنا جو ہے وہ صحابہ کرام میں کیسا کس درجے تک پایا جاتا تھا.
وعن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رجلا اتاه فقال ان لامرأة وان امي تأمرني بطلاقها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنة فان شئت فادع ذلك الباب او احفظه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حضرت ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ان سے عرض کیا کہ میری ایک بیوی ہے، میری ماں مجھے اسے طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، بس اگر تو چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر. یہاں ایک شخص اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے، اور مسئلہ کیا ہے کہ اس کی والدہ اسے یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. تو ابو الدرداء اسے جواب میں یہ بتاتے ہیں کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور بہترین دروازہ ہے، یعنی والدین کی اطاعت کے ذریعے انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے، اگر ماں ایسا کرنے کو کہتی ہے تو کر لو. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اس حدیث میں صرف سچویشن کا یا اس معاملے کا ایک پہلو بتایا گیا ہے، پورا واقعہ نہیں بتایا گیا کہ اصل مسئلہ کیا تھا، اس خاتون کا قصور کیا تھا، والدہ کا کہنا کس بنا پر تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث سن کر آپ تھوڑا پریشان ہوئے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ایک عورت پر یہ تو بہت بڑے ظلم کی بات ہے کہ اسے صرف اس بنا پر طلاق ہو جائے کہ اس کی ساس اس کو پسند نہیں کرتی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس حدیث میں اس مسئلے کی پوری تفصیل بیان نہیں ہوئی کہ وہ خاتون کس بنا پر طلاق کے لیے کہہ رہی ہیں، اور جس کی طلاق کی بات ہو رہی ہے ان خاتون کے اندر کون سا ایسا مسئلہ ہے یا کون سی ایسی اخلاقی برائی یا خرابی ہے. تو بات یہ ہے کہ مسئلے کے صرف ایک پہلو کو دیکھ کر پریشان ہونا درست نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اسلام کسی پر بھی ظلم سے روکتا ہے. حضرت ابو الدرداء نے اگر ایک مشورہ ان کو دیا تو سارے واقعہ یا قصہ سننے کے بعد ہی دیا ہوگا، اور اگر حضرت ابو الدرداء کے جواب میں آپ سمجھتے ہیں کہ عدل نہیں، تو یہ حضرت ابو الدرداء کا پھر اپنا ایک اجتہاد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک خاص سچویشن یا ایک خاص معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کیا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کوٹ کیا. یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ مختلف ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ برحق ہے، درست ہے، سچ ہے، اور واقعی والدین جو ہیں وہ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ، یعنی سب سے بہترین نیک عمل جس کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان ہے. لیکن دوسری طرف جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ طلاق کس وجہ سے دی جا رہی ہے تو بلا وجہ کسی عورت کے ساتھ ایسا کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا. ایک اور حدیث یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے. لہذا ایک خاص موقع پر اگر کسی کو ایسا مشورہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس مشورے میں ہی اس کے لیے بھلائی ہو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازے میں بہترین دروازہ ہے، بس اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کو بچا لو، یعنی اس کی اطاعت جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے اور نافرمانی جنت سے دور کرنے والی. حضرت براء بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں کے مرتبے میں ہے، یعنی اس کا درجہ ماں کے برابر ہے. اس بات میں کثرت کے ساتھ حدیثیں صحیح بخاری میں موجود ہیں اور معروف و مشہور ہیں. ان حدیثوں میں سے اصحاب الغار کی حدیث اور جرائد راہب کی حدیث پہلے گزر چکی ہیں، اور صحیح بخاری کی چند مشہور حدیثوں کو بطور اختصار کے حذف کر دیا ہے. ان حدیثوں میں زیادہ اہمیت کی حامل عمر بن امبسہ کی حدیث ہے جو بہت طویل ہے اور اسلام کے قواعد اور آداب کے لحاظ سے بہت سے جملوں پر مشتمل ہے. ان قریب میں اس کو باب الرجاء میں مکمل طور پر ذکر کروں گا. انشاءاللہ اس حدیث میں عمر بن امبسہ نے بیان کیا کہ نبوت کے ابتدائی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ میں حاضر ہوا. میں نے آپ سے عرض کیا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا نبی ہوں. میں نے پوچھا نبی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. میں نے عرض کیا کیا چیز دے کر آپ کو مبعوث فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، بتوں کو توڑا جائے اور اللہ کو ایک سمجھا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا رب العالمين جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں اگر کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں اس کے بہترین پہلو پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے سے قریب کر لے، اپنی محبت عطا کر، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفاعت نصیب فرما. یا رب العالمین تو ہمیں اپنے قریب کر لے، اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا اور ہمیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہم اب تک نہ کر سکے. یا اللہ تو ہمارے لیے اس رستے کو آسان کر دے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس معاشرے کے اندر بھی خوشحالی اور تیرے قریب ہونے کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہو سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما. باب نمبر 41، باب تحریم العقوق وقطیعۃ الرحم، والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کی حرمت کا بیان. قال اللہ تعالی فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمى ابصارہم. ارشاد خداوندی ہے، اے منافقو، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو. یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. وقال تعالی والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. نیز فرمایا، اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے، پکا عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑ رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسے پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے. وقال تعالی وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نیز فرمایا، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما. یہ تو تھی وہ تین آیات جو والدین کی فرما برداری اور رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی اور مومن اور منافق کا فرق بھی واضح فرما دیا کہ مومن کے بنیادی اخلاق میں سے ہے اصلاح نفس، اصلاح معاملات اور تعلقات اور اصلاح حکومت. لیکن اس کے برعکس منافقوں کی صفت یہ بتائی کہ اگر انہیں اقتدار ملے تو وہ زمین میں خرابی کریں، فساد پھیلائیں، رشتوں کو توڑ ڈالیں. اور اسی طرح دوسری آیت میں بھی یہ فرمایا کہ فاسقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد. پکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، اپنے رب سے عہد باندھنے کے بعد، پھر اس بات کو، ان احکامات کو پورا نہیں کرتے جو رب نے ان پر لازم کیے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان پر بھی لعنت ہے. اور پھر وقضى ربک، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اس میں کوئی آپشن نہیں، کوئی دوسری صورت نہیں. کس بات کا؟ الا تعبدوا الا اياه، کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی. وہ بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو. یہ آیت خاص طور پر اس باب کی مناسبت سے یہاں پر آئی ہے. اور پھر اس کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے خود طے فرما دی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ والدین کے ساتھ احسان تو ساری زندگی ہی ہونا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. فلا تقل لهما افن، تو انہیں اف تک نہ کہنا کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ پھر، جیسا کہ فرمایا کہ ومن نعمره ننکسه فی الخلق، کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت ہی ہم پلٹ دیتے ہیں، یعنی بوڑھے ہونے کے بعد والدین پھر بچوں والی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب تم ان کی طرف سے کسی قسم کی ضد یا بچگانا حرکات کو دیکھو تو ان پر کسی ناگواری کا اظہار تک نہیں کر سکتے، اور تمہاری زبان سے اور تمہارے منہ سے اف کا کلمہ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ ولا تنہرہما، اور نہ تم ان کو جھڑکو، یعنی سخت لہجے میں بات بھی نہ کرو۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرو عزت والی، یعنی پورے احترام کے ساتھ ان سے پیش آؤ۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جب کسی شخص کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے تو جواباً خود بخود آپ اچھی طرح معاملہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے محسوس کیا ہو کہ اگر کبھی کسی شخص کی طرف سے آپ کے ساتھ روڈنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو تو غیر محسوس طریقے سے، لاشعوری طور پر، اور بعض وقت بغیر نیت کے آپ اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ والدین کا معاملہ خاص طور پر بڑھاپے میں، کہ جب ان کی طرف سے تمہیں ایسے کلام یا ایسی باتیں سننے کو ملیں کہ جو تمہارے غصے کے جذبات کو ابھار سکتی ہو، تو بھی تم اسے دبا کے رکھنا اور ان کے ساتھ جواباً بدتمیزی نہ کرنا، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ پیش آنا۔ اور اس کے ساتھ مزید کیا فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ کلام میں نرمی ہو، بلکہ وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے آگے عجز و نیاز کے ساتھ جھکے رہنا، یعنی کندھے جھکا کے رکھنا، یعنی جسمانی طور پر بھی تمہارا انداز اور طریقہ کیا ہو کہ ان کے سامنے جسم بھی جھکا ہوا ہو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے سجدہ روا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فوراً بعد والدین کا حق ہے، ان کے لیے سجدے کا حکم تو نہیں لیکن جسم سے بھی عاجزی کے اظہار کا حکم دیا گیا، یعنی سر تو چاہے نہ جھکا ہو لیکن کندھے جھکے ہوئے ہوں، جس سے کوئی دور سے دیکھنے والا بھی پہچان جائے کہ یہ اپنی کسی محترم ہستی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ کہاں یہ کہ انسان سر اچکائے یا کندھے اچکائے یا منہ موڑ کے چلا جائے یا غصے کا اظہار کرے یا گرمبل کرے یا کسی طرح بڑبڑائے، تو یہ کسی مومن کی شان ہو نہیں سکتی۔ پھر فرمایا کہ صرف اتنا نہیں کہ تم احترام سے پیش آؤ، بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا۔ کیا دعائیں کرو؟ قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، یعنی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اب یہ رحمت کے مستحق ہیں، تو تو اپنی رحمتیں ان پر نچھاور کر دے۔ اس سلسلے کی احادیث ہیں، پہلی حدیث ہے وعن ابی بکرۃ نفع ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وكان متکئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادۃ الزور فما زال یکررها حتى قلنا لیتہ سکت متفق علیہ۔ یہ حدیث حضرت ابو بکرہ نے روایت کی ہے، نفع بن الحارث نے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے تین مرتبہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے انداز میں بات اس لیے شروع کرتے تھے تاکہ دوسرا شخص پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ ایک دفعہ فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، تھوڑی سی توجہ ہوئی، پھر فرمایا کیا میں تمہیں ایسا نہ بتاؤں، مزید توجہ، پھر تیسری مرتبہ فرمایا، تو تین مرتبہ آپ نے سوال کو دہرایا۔ ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ، اور والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ۔ اور اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے تھے تو ٹیک لگائے ہوئے تھے، ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹی بات کہنا تیسرا بڑا گناہ، اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک یہ تیسری بات دہراتے رہے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا اکبر الکبائر میں سے ہے، یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں. یعنی اتنا زیادہ اس بات کو دہرایا. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو ایک مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ دہرایا کرتے تھے، لیکن اس بات کی شدت کی وجہ سے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کو آپ نے اتنی مرتبہ دہرایا کہ ان گنت مرتبہ کہ صحابہ کرام پر ایک بوجھ محسوس ہونے لگ گیا اور وہ خواہش کرنے لگے کہ بس اب آپ اس کے بعد اور نہ کہیں. یعنی اتنا زیادہ اس کے اوپر اصرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور ایک جھوٹ سے کئی جھوٹ جنم لیتے ہیں اور اس سے انسان اس دلدل میں گناہ کے پھنستا چلا جاتا ہے کہ پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اس دروازے کو بند کیا گیا کہ جس سے انسان اگلی غلطیوں میں اور اگلے گناہوں میں پھنسنے سے رک جائے. اگلی حدیث وان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخبائر الاشراك باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی نفس کو ناحق قتل کر دینا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. الیمین الغموس، غموس غمسا سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ڈبونا، اور جھوٹی قسم انسان کو ہلاکت میں ڈبونے کے لیے کافی ہے. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والدیہ قالوا یا رسول اللہ وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه متفق عليه وفي روايه ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. یعنی کوئی شخص اگر براہ راست اپنے والدین کو گالی نہیں بھی دیتا تو دوسرے کے والدین کا احترام کرنا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا اپنے والدین کا کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے والدین کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے اور جواباً پھر وہ اپنے والدین کے بارے میں سنتا ہے تو گویا اس نے اپنے ہی والدین کو برا بھلا کہا. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین پہ لعنت بھیجے. ایک حدیث میں گالی کے الفاظ آتے ہیں، دوسری میں لعنت کے آتے ہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیسے کوئی شخص اپنے والدین کو لعنت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. تو یہ دراصل اپنے ہی والدین پر لعنت بھیجنا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اولاد والدین کی تربیت کا نمونہ ہوتی ہے، تو جب اولاد ایسے کام کرتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ جواباً اس شخص سے لعنت لیتی ہے جس کو وہ لعنت جس کے والدین پہ بھیج رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں کی لعنت کے بھی مستحق بن جاتی ہے.
وعن ابی محمد جبیر بن مطعم
رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع قال سفیان فی روایته یعنی قاطع رحم متفق علیہ. حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہ جا سکے گا. سفیان راوی نے اپنی روایت میں کہا اس سے مراد وہ شخص ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، رشتوں کو کاٹنے والا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے سے گریز کرتا ہے. وأن أبي عيسى بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النوهات وضأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإداعة المال. متفق عليه.
حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے مال کو روک کر رکھنا اور دوسروں کے مال کو ناجائز قبضے میں کرنا اور لڑکیوں کو زندہ برگور کرنے کو حرام قرار دیا ہے
اور تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے بے مقصد گفتگو کرنا،
زیادہ سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے صحیح. اس میں آپ دیکھیں کہ ابتدا میں تو اسی ریفرنس میں بات کی گئی جو اس بات سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے والدین کی نافرمانی کو، اور دوسرے الفاظ عربی کے آپ دیکھیں وَمَنْعًا وَحَاتِ، منعًا کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، یعنی اپنے مال کو روک کے رکھنا، بخل کرنا، اس سے منع کیا گیا کہ انسان اپنے مال سے صرف خود فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ نہ اٹھانے دے، خصوصاً قریبی رشتہ داروں کو. اور ہاتھی کا معنی ہوتا ہے لاؤ، اس سے مراد کیا ہے کہ زبردستی دوسروں کا مال قبضے میں کر لینا اور زیادہ سے زیادہ مال کی حرص کرتے چلے جانا. اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام کیا ہے اور تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں تمہارے لیے حرام کر دیا ہے بے مقصد گفتگو کرنا بغیر کسی فائدے کے، دنیا یا آخرت کے. ایسا کیوں ہے اور اس کی حرمت کیوں بیان کی گئی؟ اسے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے جو کرے وہ اچھا نہیں ہے؟ حرام کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے جو کہ ایک بہت سخت لفظ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کسی صورت میں بھی وہ انسان اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوتا کہ جو اپنی گفتگو سے اپنے وقت کو ضائع کرے، ایسی گفتگو سے کہ جس میں نہ اس کے اپنے لیے کوئی خیر اور بھلائی ہو اور نہ کسی دوسرے کے لیے. اور اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو بیکار میں انسان دوسروں کی غیبت یا مذاق اڑانا یا بیکار کے تبصرے کرنا کہ جس کے نتیجے میں کچھ بھی نہ حاصل ہو، اور اس کی وجہ سے دل بھی سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے، پھر مفید اور کارآمد چیزوں کی طرف انسان کا رجحان نہیں رہتا، پھر وہ سب کچھ اسے بہت مشکل لگتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بامقصد قوم پیدا کیا اور بامقصد ہونے کے اعتبار سے ان کے لیے ہر وہ چیز ناپسندیدہ قرار دی کہ جو ان کے بامقصد ہونے کے رستے میں رکاوٹ ہو. آپ دیکھیں کائنات پر غور کریں، آپ کو کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جو بے مقصد ہو. ہر چیز، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتے ہیں کہ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ اس نے ہر چیز کو ساخت عطا کی پھر اس کی رہنمائی بھی کی کہ اس نے کیا کرنا ہے. آپ کائنات میں دیکھیں کہ نباتات، حیوانات، پرند، چرند، انسان، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اور پھر سب چیزیں انسان کی خدمت میں لگا دی. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود انسان جس کے لیے ساری کائنات بنا دی گئی وہی بے مقصد ہو اور اس کی گفتگو بھی بے مقصد ہو؟ کیونکہ گفتگو جو ہے وہ انسان کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے کہ کسی شخص کی دلچسپیاں کیا ہیں. ایک عربی کی کہاوت ہے کہ انسان کے عیب اس وقت تک چھپے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش رہتا ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. لہذا بیکار گفتگو انسان کے بیکار ہونے کی علامت ہے اور بیکار انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور دوسرا، زیادہ سوال کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اب سوال کس چیز کا زیادہ سوال؟ دو تین معنی اس کے بنتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے میدان میں بیکار قسم کے سوال کرے. سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جو پسندیدہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ نصف علم ہے، کہ ایک اچھا سوال جس سے اچھا جواب آئے اور دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو وہ تو نہایت پسندیدہ ہے.